أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج جنوري 1975 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، یعنی اسی سورہ سے آغاز درس ہو رہا ہے. سابقہ سورت کی آخری آیات میں اس کشمکش کا ذکر نمایاں طور پہ آ گیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تقریباً آخری دور میں پہنچ چکی تھی، اور اب نظر آتا تھا کہ تبلیغ و تذکیر کے مرحلے جو تھے یا انذار و تنذیر کے وہ گزر چکے تھے، اور اب وہ ٹکراؤ آمنے سامنے کا یہ ہونے والا تھا. عرصہ یہ خاصا لمبا تھا مکی زندگی کا، یعنی نبوت کا جو زمانہ تھا 23 سال، اس میں سے قریب 13 سال کا یہ عرصہ تھا. اس دوران میں ان لوگوں سے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جس رگو سے زندگی پہ تم چل رہے ہو، یہ جو تمہارا غلط نظام ہے، اس کا نتیجہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوگا. لیکن ہر اس قوم کی طرح کہ جو کسی نہ کسی طرح سے مادی مفادات حاصل کر لیتی ہے، تو پھر وہ دولت، اقتدار، صلاحیت کے نشے میں اتنی بدمست ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو کرنے میں نہیں لاتی کہ ہم کو بھی تباہی آ سکتی ہے. جو ہمارا انداز ہے، اس انداز میں تو وہ دیکھتے تھے کہ دن بدن، رات دن زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل ہو رہے ہیں، ساقتیں دوڑ رہی ہیں، قوتوں میں وسعت چلی آ رہی ہے، تو ان کو اس کا کبھی خواب و خیال میں، ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کا نتیجہ تباہی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ جب بھی ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اب تباہی قریب پر آ رہی ہے، تو وہ ہمیشہ یہ چیز کہتے تھے کہ آ رہی ہے تو پھر لاتے کیوں نہیں اس کو، اس میں اتنا لمبا عرصہ کیوں پڑ رہا ہے، وہ اسے جلدی میں چاہتے تھے جسے کہا گیا ہے. اور قرآن کریم نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ یہ چیز اعمال کے نتائج، ایکومولیٹو افیکٹ بھی جو ہے اجتماعی طور پہ جو سامنے آتے ہیں، ان میں بھی ایک وقفہ ہوتا ہے. وہ جب سکولت موازین کی کیفیت ہوتی ہے کہ تفریدی اعمال زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ تعمیری پہ غالب آ جاتے ہیں، اس وقت وہ تباہی محسوس شکل میں سامنے آتی ہے. اگرچہ وہ غیر محسوس طور پر تو پہلے دن سے ہی اس کی بنیادی اینٹیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں. یہی جو قرآن نے کہا ہے خدا کے متعلق کہ وہ سریع الحساب ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے سانس کے ساتھ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ نتائج بہائے تو مجموعی اس وقت سامنے آتے ہیں جب وہ ایک محسوس شکل اختیار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ غیر محسوس طور پر ترتیب پا رہے ہوتے ہیں، تو اگر جذبات سے ہٹ کے کوئی کام دیکھے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط روش تباہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن جن کی آنکھوں میں پردے پڑ چکے ہوں، جن کے دماغ معروف ہو چکے ہوں اس نشے کی وجہ سے، وہ اس آنے والی تباہی کو نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو تباہی پھر ایسے مقامات سے آتی ہے، من حیث لا یشعرون، جو ان کے شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ تباہی یہاں سے یوں آ جائے گی. تو سابقہ آیات میں اس کشمکش کی آخری دور کا ذکر آیا، تو اگلی سورت نے فوراً بات وہاں سے شروع کی. قرآن تو ایک ترتیب کے اعتبار سے ایک مسلسل نثار کی کتاب ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اٹینڈنس یا یوں کہہ دیا، پھر یہ کہہ دیا، وہاں وہ کہہ دیا. اس میں تو ایک بڑا گہرا ربط ہے مانوی اور ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ کیفیت ہے. تو پچھلی آیات کے بعد فوراً ہی پہلی سورت کو جو شروع کیا ہے سورہ النحل کو، تو پہلی آیت یہ ہے کہ اتا امر اللہ ہے فلا تستعجلوہ. وہ جو امر الہی ہے وہ تو آ رہا ہے، آ چکا ہے، کیوں جلدی مچاتے ہو اس کے لیے؟ وہ کون سا عید کا چاند ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے تم چاہتے ہو کہ 29 کو نظر آ جائے؟ 30 تک کا بھی انتظار دوبر گزر رہا ہے تمہیں، تباہی اور بربادی کا وقت آنے والا ہے، جلدی مچا رہے. وہ تو اس لیے کہ قرآن نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا. اس لیے اس مذاق اڑانے میں مجھے کہتے تھے کہ جو کہ یہ تم کہتے ہو ہونا ہے، کرتے کیوں نہیں ہو، لاتے کیوں نہیں ہو، ہوتے کیوں نہیں ہم تباہ. کہا کہ یہ جلدی کس بات کی بچا رہے ہو تم؟ بڑی کوئی خوش کن خبر ہے کامیابیوں نصرتوں کی تمہارے لیے، جس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ جلدی کیوں نہیں ریزلٹ آؤٹ ہوتا؟ امر الہی آ چکا ہے، جلدی مچا رہے. باقی رہا یہ تمہارا کہنا کہ ہمارے پاس ایسی قوتیں ہیں، ایسی قوتوں کے لوگ ہیں کہ جو روک لیں گے اس چیز کو جو تم کہتے ہو. تو کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ خدا کے قوانین ایسے ہیں جن کی روح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے نتائج کو روک سکے. اور تمہارے ذہن میں جو یہ چیز ہے کہ نہیں یہ یوں رک جائیں گے اور یوں رک سکے گی، اور فلاں طاقت روک دے گی، ہمارے فلاں لیڈر روک دیں گے، رہنما روک دیں گے، یا آگے بڑھ کے تباہم پرستی میں کہ ہمارے یہ معبود جو ہیں یہ روک دیں گے ان چیزوں کو. کہا کہ خدا تو اس سے بہت بلند ہے کہ یہ اس قسم کی قوتیں جو ہیں اس کے قوانین کے نتائج کے راستے میں روک بن جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. جو کچھ یہ رسول تم سے کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا. خدا کی طرف سے یہ چیز آتی ہے ان کی، بڑے صاحبان قوت جسے کہیے، ملائکہ کا لفظ یہ ہے، بڑے قوتوں کے مالک، خدا کے پیغامات کے حامل، اس کی اسکیموں کو ضرورے کار لانے کی غیر محسوس قوتیں. کہتے یہ وہ ہیں کہ جو خدا کا امر، خدا کی روح لے کر، بے روح من امر ہی، اور یہ علا من یشاء من عبادہ ہی، جسے وہ اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے اپنے قانون مشیت کی روح سے، یہ اس کی طرف پیغامات آتے ہیں خدا کی طرف سے، من جانب اللہ ہوتا ہے یہ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک درست نکلائیں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے، یہ تو اس خدا کی طرف سے ہے. وہ پیغام کیا ہوتے ہیں؟ ان سے روح تاکہ کہ وہ آگاہ کر دے تمہیں اس بات سے، انہ لا الہ الا انا فتقون. وہ یہ بات کہنے کے لیے وہ پیغام رسا ان کے اوپر، وہ خدا کا پیغام لاتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، آگاہ کر دو، وارننگ دے دو ان کو. اس کائنات میں اقتدار خدا کے سوا کسی کا نہیں. میں نے کہا ہوا نا کہ قرآن کا عربی زبان میں آپ دیکھیں تو انداز عجیب ہوتا ہے. جہاں کہیں غلبہ اور اقتدار اور قوت اور اقتدار کی بات ہوتی ہے، وہاں ہم کا لفظ آتا ہے، الا انا، ہمارے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں ہے. جہاں رحمت اور راست کی بات ہوتی ہے، وہاں انمی ہوتا ہے عام طور پہ. میں نے یہ کہا، کل عبادی، میرے بندے سے یہ کہہ دو. یہاں کہا ہے کہ وہ یہ وارننگ دینے کے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی اور صاحب اقتدار اس کائنات کے اندر نہیں ہے. فتقون. لہذا ان قوانین کی نگہداشت کرو، اور اپنی غلط روش کے نتائج سے اپنا بچاؤ سوچو. یہ ذہن میں غام باطل نہ آنے دو کہ یہ قوتیں اور ہمارے معبود، ہمارے لیڈر، ہمارے پیشوا، ہماری دولت، ہمارے سرمایہ، ہمارے حمایتی، ہمارے مددگار، ان قوانین کے سامنے روک تھام بن کے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں بتا دیں گے. مت اس گام کے اندر آؤ، اس سے بچاؤ کی شکل پیدا کرو. دو تین لفظ یہاں وضاحت طلب آ گئے. ایک تو ہے ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ. روح کا لفظ ہمارے ہاں آج تک بھی، وہ جو روح ہوتی ہے نا، آدمی کی کہتے ہیں روح نکل جاتی ہے مرنے کے ساتھ، پھر روح کہاں بھٹکتی پھرتی ہے، تو وہ ایک روح کا لفظ ہمارے ہاں عام ہے نا اس کے لیے. یہ جو تصور ہے روح کا قرآن میں اس کے لیے روح کا لفظ نہیں آیا کہیں, انسان کی روح کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے قرآن میں. روح تو ایک توانائی کو کہتے ہیں, خدا کے ساتھ تو یہ بات ہے. یہ اصل میں یہ پرانا یونانی تصور تھا جنہوں نے مادہ یا میٹر کے مقابلے میں کہیں تو انہوں نے اسپرٹ کا لفظ ایک ایجاد کیا اور انسان کے لیے سول کا لفظ ان کے یہاں کہا آتا تھا. یہ سول ہے جس کو روح کہا جاتا ہے. اور پھر یہی چیز یونانی درج میں جب ہوئے ہیں ہمارے یہاں فلسفے میں عباسیوں کے دور میں, تو ان کی ان اصطلاحات کے ترجمے عربی زبان میں ہوئے تو وہاں اس کا ترجمہ روح کر دیا انہوں نے اور وہاں سے یہ بات چلی آئی. میں کہتا ہوں قرآن کریم کے بلند علمی مقام کے اندازے ان چیزوں سے بھی لگ سکتے ہیں. 1400 سال دیکھ کر جب اگر تصور تھا کوئی انسان کا کبھی زندگی کے علاوہ, روح کا ہی تصور تھا. یونانی تصور عام تھا اس دور کے اندر, تو دوسرا تصور ہی نہیں تھا. قرآن روح کا لفظ انسان کے لیے استعمال نہیں کرتا, کہیں استعمال نہیں کیا اس نے. وہ اس زمانے میں اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے معنی انسانی ذات کے ہوتے ہیں. اور زمانے کو ابھی 1400 سال 1300 سال کم از کم یا 1000 سال کا انتظار کرنا تھا جب اس دور میں پہنچ کے بھی یہ لفظ جو ہے سیلف کا لفظ یہ اس دور میں آیا. یہاں وہ سول اور اسپرٹ آپ دیکھیں گے الگ ہٹ گئی بات. انہوں نے بھی یہ محسوس کیا, علمی اکتشافات کی بنا پر یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اور شے ہے جسے انہوں نے سیلف کہہ کے پکارا. اور آج کے دور کی جو آپ کے ہاں کی علم النفس جسے کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی نہ اسپرٹ کا لفظ دیا نہ سول کا لفظ دیا, حتیٰ کہ مائنڈ بھی وہ پیچھے چھوڑ گئے. انہوں نے سائیکی کا لفظ ایک نیا تراشا. اور یہ وہ ہے کہ جس نے قرآن نے 1400 سال پیش کر جسے نفس کہہ کے پکارا تھا, روح کا استعمال نہیں کیا تھا. حالانکہ عام مروئی تھا یہ لفظ اور ہمارے ہاں ہی تو آج تک بھی یہ مروئی. اور اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے وہ روحانیت کا پھر ایک تصور آپ کے ہاں آتا ہے. تو ہم نے نہ روح انسانی کا لفظ ہے نہ روحانیت کا کوئی ذکر ہوا. روح کا لفظ ذہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہ جو مشہور آیت ہمارے ہاں کوٹ کر دی جاتی ہے نا, یا سلونا کا ان روح تل روح من امر ربی وما اوتی تم ملن علم الا قلیلا 17:85, کہ تو اس سے روح کی عبادت دریافت کرتے ہیں, ان سے کہو کہ روح من امر ربی خدا کے امر سے ہے, تمہیں بہت تھوڑا علم انسان کو دیا گیا ہے. اور یہاں سے وہ بات پھر آ جاتی ہے کہ ہاں صاحب روح کا دیکھیے ذکر آ گیا, اور روح کی بات تو سمجھ میں کسی کے آ نہیں سکتی کیونکہ انسان کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. جو تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اس کے بعد جو روح کا تذکرہ کیا, یہاں بھی روح کے معنی یہ انسانی روح والی بات نہیں ہے. میں عرض کروں گا تفصیل سے میں نے لکھا اپنے لغات میں بھی, اور وہ اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ ہی آیت جو ہے ہمارے ہاں تو ہو یہ رہا ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ تک ہی پڑھتے ہیں, انتم سکارا جو ہے اگلا حصہ ان کے یہاں آتا ہی نہیں ہے. جب اتنا سا ٹکڑے کہیں سے لیا اور پھر لے بھاگی اس کو کہ دیکھیے صاحب جیسا لونا کا نربول قرآن نے کہا روح کی دعوت پوچھتے ہیں, ان سے کہہ دو کہ تمہیں بہت ایک تھوڑا علم دیا گیا ہے, روح نہیں ہے وہ میں نے گبی کا. اگلی آیت ہے والا ان شاء اللہ الگ ہے بننا دل بھی آئے ہے نا ہی لوگ کا, کہ یہ وہی تیرے فکر کی تیرے خیال کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے روح کی. یہ تو ہماری مشیت ہمارے امر کی چیز ہے, ہم چاہیں تو یہ سارے کا سارا علم لے جائیں آگے بات ہی نہ چلے تمہارے. یعنی وہی کا لفظ اگلی آیت کے اندر پڑا ہوا ہے یہ, لیکن سند یہاں سے لائی جاتی ہے روح کی انسانی روح کے لیے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا اس کے معنی وحی خداوندی ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے. وحی کے ذریعے جو قانون دیا, قانون کی بڑی قوت ہوتی ہے, بشرطے کے پیچھے ایک قانون کو نافذ کرنے والی یہ قوت ہو جسے خدا کہا جاتا ہے, بڑی قوت ہے. اسی لیے اس کو قرآن نے الروح کہہ کے وہی کو تعبیر کیا ہے الروح سے. اور بالروح من امر ہی, پھر اگلا لفظ اس میں امر آتا ہے, اس کے متعلق بھی اس سے پیش کر کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے, پھر اسے دوہرا دوں. یہ ایک ہمارے دور کا مغرب کا ایک فلاسفر ہے بڑا مشہور, پرنگل پیٹرسن, اس نے یہ کہا ہے کہ انگریزی زبان اگر سے بڑی ڈیولپڈ ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس نے کریشن کے لیے, تخلیق کے لیے, پیدائش کے لیے ایک ہی لفظ ہے کریشن. لیکن عربی زبان بڑی خوشبخت ہے اس ہمارے مقابلے میں کہ ان کے ہاں دو لفظ ہیں, امر ہے اور خلق ہے. اس نے کہا کہ ہر تخلیق سے, تخلیق اس وقت ہوتی ہے کسی شے کی جب وہ محسوس طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے, اور اس محسوس دور سے پہلے ایک دور ہوتا ہے جب وہ عالم تخیل میں بات ہوتی ہے, پلاننگ اس کا ہوتا ہے, اسکیم وہ ہوتی ہے, سوچ کی بات ہوتی ہے, محسوس شکل میں وہ سامنے ابھی نہیں آئی ہوئی ہوتی. نے کہا کہ عربی زبان میں اور پھر جس پہ قرآن نے انتخاب کیا, یہ جو پہلا مرحلہ ہے خدا کی تخلیق اس وقت تخلیق یا مخلوق کہلاتی ہے جب وہ ہمارے سامنے محسوس شکل میں شے آ جاتی, اور اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں ابھی وہ مشیت خداوندی, ارادہ الہی, اسکیم کے ماتحت, پلان کے تابع, نقشہ بنتے ہوئے جس سے ہم کہتے ہیں عام ہمارے الفاظ میں تصور یا تخیل میں جو چیز ابھی ہوتی ہے, یہ جو ایک مرحلہ ہے جو ہمارے سامنے محسوس شکل میں نہیں آتا, قرآن نے اسے عالم امر کہا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے سر پچھلے درس میں یہ کہا, یہ امر کے معنی حکم تو نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے. امیر جسے کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں, اب تو امیر وہ مفلس کے مقابلے میں آ گیا نا, بڑا امیر ہے, پھر امیر کبیر ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ہمارے ہاں امیر جماعت جسے کہتے ہیں وہ بھی اس کے لیڈر کو کہتے ہیں اس کے حکم دینے والا. عربی زبان میں اس کے معنی بڑے, اس کے معنی ہے ڈائریکشن دینے والا. بڑا فرق ہے حکم دینے میں اور ڈائریکشن بتانے میں, راستہ بتانے میں. میں نے کہا تھا نا کہ ان کے ہاں صحراؤں میں راستے تو ہوتے نہیں تھے, وہ چھوٹے چھوٹے پتھر راستے کے نشان کے طور پر رکھ دیتے تھے, نشانات راہ وہ بنتے تھے. یہ امور کہلاتے تھے, یہ تب یہ امر کہلاتا تھا ان کے ہاں کا راستے کی نشان دہی کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقب کو پسند کیا تھا, اور اسی لیے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں قرآن کی روح سے جو نظام مملکت بنتا ہے اس میں سربراہ مملکت کی حیثیت ایک نشان دہی کرنے والے کی ہونی چاہیے, کہ جو امت کے لیے نشان راہ جو ہے اس کو متعین کرتا چلا جائے. اس لیے امیر المومنین بہت ٹھیک ہے. تو یہ تو عربی کے صحیح قاعدے کی روح سے تھی, انہوں نے انتخاب کیا اور سامنے والوں نے فوراً پسند کیا, سمجھ لیا کہ امیر کے معنی کیا ہیں. اس کے بعد جس طرح سے وہ مملکت بگڑی, وہ سلطنت گئی, وہ نظام بدل گیا, دین مذہب میں تبدیل ہوا, امیر کے بھی معنی مختلف ہوتے چلے گئے. یہ امر کے معنی ڈائریکشن کے. یہ کیسا صحیح ہے یہ لفظ کہ وہ مرحلہ تخلیق کا جس میں ابھی نشان دہی کی جا رہی ہو کسی شے کی, اس کی ڈائریکشن متعین کی جا رہی ہو, وہ جو ایک مرحلہ تخلیق سے پہلے کا ہے قرآن اسے امر کہتا ہے. اور جب وہ کوئی شے محسوس شکل میں آتی ہے وہ عالم خلق ہوتی ہے. روح مل امر ربی, اس کا تعلق تمہارے عالم مخلوق سے نہیں ہے. انسان کی فکر کی پیدا کردہ بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ تخلیق کے مرحلے میں آ جائے گی, اور وہی تو فکر انسانی کی بھی مخلوق نہیں. تو کہا اس کا سرکسار تعلق اس امر سے ہے جو محسوس مخلوق شکل میں تمہارے سامنے نہیں آتا, وہاں سے یہ ڈائریکشنز ملتی ہیں تمہارے لیے نبی کی وساطت سے. من امر ہی اللہ من یشاؤ من عباد ہی, اور اس کے لیے طریق یہ ہے کہ وہ ہر فرد کے اندر نہیں رکھی جاتی, جانداروں مویشیوں اور جانداروں کی طرح حیوانات کی طرح جبلت یا انسٹنکٹ نہیں ہوتی یہ چیز، بلکہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کر دیتا ہے اس کی طرف یہ وحی آتی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے. اس کی وحی یہ تھی کہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا، یہ اس کو وہی بولتے تھے کہ ان سے آگاہ کر دو، انہیں وارننگ دے دو، تنظیر و انذار ان کے طرف یہ کر دیجئے کہ ہمارے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار نہیں. اس لیے تم جو اپنے ذہن میں یہ وہم لیے بیٹھے ہو کہ ہمیں بچا لیں گے یہ تمام ہمارے بڑے بڑی ہستیاں، شخصیتیں، لیڈر، معبودان باطل، سب غلط. کہا تم یہ اتنا سا گوشہ انسانی تخلیق کا، اس کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے قوانین کے سامنے روز بن کے کھڑے ہو جانے والی جو قوتیں ہوں گی؟ تم جانتے نہیں ہو کہ خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے. خلق السماوات والارض بالحق، یہ تو پورا سلسلہ کائنات خدا کی طرف سے حق کی بنیاد کے اوپر تخلیق کیا گیا ہے. میں نے پچھلے درس میں غالباً یہ بتایا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا یہ ہے کہ یہ طرز ہے کائنات سرگرم عمل ہے، اس لیے کہ کسی انسان کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے پائے. ابھی انسانی علم یہاں تک نہیں پہنچے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ کائناتی قوتیں جو سرگرم عمل ہیں وہ ہمارے اعمال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے کیا کام کر رہی ہیں. ابھی یہاں تک نہیں پہنچے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ابھی نہیں سمجھتے ہو. یہ چیز کہ میں نے کسی سے دغا کیا، فریب کیا، جھوٹ بولا، اپنی ذات کے ساتھ کچھ کیا جسے کوئی نہیں جانتا، یہاں تم کسی کی گرفت میں نہیں آتے، کسی کو علم تک نہیں اس کا، تم مطمئن ہو کہ میں اس کے نتیجے سے محفوظ ہوں، معلوم ہوں، مسوم ہوں، یعنی اس کا کوئی نتیجہ یا سزا آپ کو نہیں بھگتنی پڑ رہی. قرآن نے یہ کہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہلکے سماوات والارض جسے وہ کہتا ہے، یہ کائنات کی پوری قوتیں سرگرم عمل ہیں کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کے بھی نتائج برآمد کرے. تو میں نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ جو قوانین ہے انسان کی ذاتی زندگی یا تمدنی زندگی کے اندر جو قوانین جو کار فرما ہیں ان کے نتائج کس طرح سے کائناتی قوتیں روئے کار لاتی ہیں یا اس میں ممد و مبائن ہوتی ہیں، ابھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک مقصد اس تخلیق کائنات کا بھی یہ ہے کہ تجھے کل نفسن مان، ہر فرد کو اس کے ہر عمل کا نتیجہ جو ہے سامنے آ جائے. یہ کائنات کی تخلیق اس لیے کی گئی. بہرحال یہاں بھی یہ کہا ہے کہ تمہاری غلط روش، تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی. یہ جو بات ہے یہ کہنے کے بعد کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ یوں ہی کھیل تماشا نہیں ہے جو ہم نے بنا دیا ہے کائنات. ہندو دھرم کے تصور کے مطابق یہ ایشور کی رچائی ہوئی لیلا نہیں ہے. یہ کہتے تھے نا کہ تھیٹر کا کھیل ہو رہا ہے اس میں کہا. اسی لیے خدا کے لیے ان کے ہاں ایک لفظ ہے نٹ راجن، نٹوں کا راجا، نٹ ایکٹرز کو کہتے ہیں. یہ ان کا بادشاہ خدا کا تصور ہے. اس کو تو لیلا جو کہی تو اب پھر اس میں نٹ آئے اور پھر نٹوں کا ایک چیف ایکٹر ہونا چاہیے. آج یہی ترجمہ ہوگا نا نٹ راجن. ان کا تصور یہی جا سکتا تھا یا ان کا تصور کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خواب ہے خدا کا، وہ سو رہا ہے، یہ ساری کائنات جو ہے اس کا خواب ہے ایشور کا، جب اس کی آنکھ کھل جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، یہ تمام تصورات باطل ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کہیں گے کہ یہ ہندو دھرم ان کی توہین پرستیاں کیا. اگر آپ علماء حکمت، حکمائے یورپ، حکمائے دنیا یوں کہہ دیجئے کہ اگنی آماجگا تو یونان تھی اور اس میں پلیٹو کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، آج تک وہ ان حکامات کے اولی بات کی حیثیت سے مشہور چلا آ رہا ہے اور اس کا فلسفہ مستوری ہے مشرق و مغرب تک. اس نے کائنات کے متعلق کیا کہا؟ میں کہا تھا کہ یہ پرچھائیے ہیں, اصل میں تو عالم تنظیم عالم مثال اوپر ہے. یہاں یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ فریب تخیل, یہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے. وہ سب عالم تمام حلقہ دام خیال ہے, یہ ہے وہ پلیٹو کا نظریہ. یہ سب تصوراتی دنیا ہے, حقیقت میں یہ کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق, یہ بالکل غلط ہے. اٹ ڈز ایگزٹ اینڈ ایگزٹ ان ریالٹی, یہ ایک حقیقت ہے. یاد رکھو ہم یہی باطل کی چیزیں توہمات کی چیزیں نہیں پیدا کیا کرتے, اور بالحق اس لیے ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. حق کے یہ بھی معنی ہوتے جو خود حقیقت ایگزٹ کرے کسی خاص مقصد کے لیے ہو, اور اگلی چیز اس میں ہوتی ہے کہ مقصد تخریبی نہ ہو, مقصد تعمیری ہو, اسے حق کہا جاتا ہے. اپنے مقام پر اٹل غیر متبدل نظر رکھنے والا تعمیری نتائج پیدا کرنے والی حقیقت صاحبہ کو الحق کہا جاتا ہے. لہذا جب یہ کارگاہ کائنات الحق ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تخلیق کا, تعالا اما یشرکون, وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے. تو یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ اور بھی صاحب اقتدار اس کے برابر کے ہیں. اس نے کہا ہے کہ کسی ایک مملکت میں دو برابر کے صاحب اقتدار ہوں تو وہاں فساد مچا رہتا ہے. برابر کے صاحب اقتدار کا موجود ہونا تو ایک طرف رہا, صاحب اقتدار موجود ہیں, کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ اس کی جگہ اقتدار ہمیں حاصل ہو گئے. اس میں جو فساد برپا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, یہ جائے کہ دو برابر کے صاحب اقتدار آ جائیں, پھر تو ملک بڑھتے رہتا ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار ہوں تو ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ میرا حصہ مملکت کا الگ ہو, میرا حصہ مملکت کا الگ ہو. وہ کہتا ہے تم سوچو تو صحیح کہ اس میں تمہارا حشر کیا ہو. پھر اقتدار واحد, ایک ہی صاحب اقتدار ساری کائنات کے اندر, یہ ہے قرآن نے جو توحید کا مقصد دیا ہے. یہ چیز میں نے کہا نا, جہاں وہ شرک کہتا ہے اس کے معنی صرف بت پرستی نہیں ہے. بتوں کے تو اقسام بہت سے ہیں, باہر جو مٹی اور پتھر کا بت رہتی ہے جی کچھ نہیں رکھتا, ان بتوں کے مقابلے میں جن کا جن کی آواز کا ذہن انسانی ہوتا, قلبے انسانی ہوتا, یہ کراشد فکر ہے ماں ہر دم خدا بند ہو گیا رستہ یک بند تا استاد در بندے دیگر, اس کے ایسے کچھ کر رہا ہی نہیں ہوتا. خلق السماوات والارض, بات ہوئی خلق الانسان من نطفہ. عجیب و غریب چیز آ رہی ہے عزیزان ایمان ان آیات میں, اس سورت کے نام ہی النحل ہے, آگے آئے گا شہد کی مکھی جسے کہتے ہیں. عجیب مقامات ہیں جن کو سامنے لا رہا ہے قرآن. عزیزان کہا یہ کائنات ٹھیک ہے, اس طرف تمہاری نگاہ نہیں جاتی, اپنی تخلیق کی طرف ذرا نگاہ دوڑائیے, اس کی ذرا ابتدا تو دیکھیے کہاں سے ہوئی. ایک جو سنہ زندگی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, کبھی تمہارے تصور میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ اس سونے کے اندر یہ بچہ پوشیدہ ہے جو اس طرح سے وجود پذیر ہو گیا؟ کوئی ذہن یہاں پہنچ سکتا؟ یہ ممکنات کی دنیا جو ہماری ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھنے والی دنیا, تم تو اتنا نہیں جان سکتے تھے تو اس جب سونے کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے مزمرات اور پوٹینشیلٹی, کس طرح نشو و نما کے یہ پا کے یہ جیتا جاگتا بچہ اور پھر یہ اتنا بڑا انسان یہ کچھ بن جائے گا؟ کیا یہ دل حق تخلیق نہیں ہے؟ فیضا ہوا قسیم مبین. کہا دیکھو اس کی حیثیت, دیکھو تخلیق کی, ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, پھر سامنے آ جاتا ہے, قسیم ہے, جگڑالو ہے اور مبین. کچھ نہ کچھ ان کا مقابلہ کرنے لگا, ہمارے قرآن قوانین کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. حلقہ سماوات کا لڑ کہا تھا نا, تخلیق انسانی آئی, آگے آئی اس کے بعد کائنات میں پہلے جانداروں کی تخلیق. وَلَا أَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ, اور یہ تمام مواشی جو ہیں انہیں لکم کو دیکھتے. قرآن میں آپ دیکھیں گے ساری عرض کے متعلق لکم, ساری کائنات کے متعلق لکم, مواشیوں کا ذکر آیا ہے تو لکم, کھیتیوں کا باغات کا ذکر آیا تھا تو لکم, لکم میں سارے انسان شامل, تم سب کے فائدے کے لیے. جو ہی ان کا فائدہ آپ نے طبقات میں محدود کیا لکم نہ رہے. قرآن تو ایک ایک لفظ کے اندر رضوان اپنی ساری سکیم اور اپنا سارا نظام دے جاتا ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. کہا ان کی اون سے تم یہ اپنی گرمی کا سامان پیدا کرتے ہو, کھالوں سے کھانے بناتے ہو, گوشت ان کا کھاتے ہو, اور کتنے فائدے ہیں جنہیں تم اٹھاتے ہو ان سے. دیکھا تمہارے لیے, تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے, سامان نشو و نما پیدا کی. یہ ایٹ رینڈم اسکیم آ گئی, ان بتوں کی بنائی ہوئی اسکیم آ گئی. آگے دس جاتا ہے لیکن آگے جانے سے پہلے قریب عزیزان من اگلی ایک آیت آتی ہے, پوچھو نہیں. یہ ایک حسن کی دنیا سمٹ کے اس کے اندر آ گئی اور یہاں پہنچ کے نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کسی انسانی فکر نہیں تھی. 1400 سال پیش کر خدا ہی یہ کچھ کہہ سکتا تھا. یہ اسادی پہلو ہی تھا جو سامنے لایا, وہ یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ جسے کہتے ہیں چیزوں کا, مواشیوں کا, کھاتی ہو پیتی ہو اس کا, اس کی اون سے تم کپڑے بناتے ہو, ان کی کھالوں سے کھانے بناتے ہو, ٹھیک ہے, کھانا نشو نما ہو گیا. لیکن انسان صرف روٹی سے تو زندہ نہیں رہتا, یہ تو حیوانی زندگی ہے جو صرف تبھی سامان چاہتی ہے. انسان کے اندر تو ایک اور جذبہ, ایک اور خواہش, ایک اور آرزو بھی ہے, اور وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایستھیٹک ایسپیکٹ, جذبہ تحسین حسن, جمالیات کا دم. یہ خالص انسانی زندگی کی سطح پہ شروع ہوتا ہے, حیوانی زندگی میں نہیں. اور انسانوں میں بھی جو اس کو دہرا یاد نہیں ہے اس ذاتِ لطیف سے, اس کی زندگی حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے. علی جان امام یہ جو ہے تحسین جمال, جمالیاتی پہلو کائنات, مذہب کی دنیا میں اس کا تصور بھی کبھی کیا جا سکتا. مذہب تو اس دنیا اور دنیا کی تمام زینت کی چیزوں کو قابل نفرت قرار دیتا ہے. مذہب کی تو انتہا یہ ہے کہ کتن اس کا ترک کر کے آگے چلے جائے, خواہ وہ عیسائیت کے سینٹس ہو, ان کی کئی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیے, مار کا آرا کارنامے کیا ہے سب. فلاں سینٹ جو تھے کہ ساری عمر کیچڑ میں انہوں نے زندگی بسر کر دی. سبحان اللہ, کیچڑ کا کیڑا تو سنا تھا, یہ کیچڑ کا ولی ان کو ہی ہمیں یہ عزت تھے. ساری عمر کی انہوں نے ناخن نہیں ترشوائے, ٹھیک ہے, کوئی ریچھ کوئی بندر کوئی شیر ناخن ترشواتا ہی نہیں. سینٹس یعنی مار کے ان کو یہ ہیں کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے, غاروں میں رہتے تھے, کوئی ساری عمر کیچڑ میں رہتا تھا, یہ ساری عمر نہائے ہی نہیں ہے صاحب, کیا مار کا ہے. انہوں نے بھی ناخن نہیں ترشوائے, انتہا ان کے یہاں کی. ادھر آ جائیے اپنے قریب ہم سائے کی, ان کے یہاں جوگ سے بھی آگے سنیاس کا جو مرحلہ ہوتا ہے, کیا مرحلہ ان کے یہاں وہ ہوتا ہے. ننگے دھڑنگے غاروں میں جا کے رہ رہے ہیں سب, ان کے یہاں نہانے دھونے کا تو سوال ہی نہیں ہے, کپڑے تک بھی میں بسر رہی ہیں, چکا ہے راکھ مری ہوئی ہے بھبوت جسم کے اندر, لٹیں بڑی ہوئی ہیں. اچھا بھلا انسان بالکل وحشی جن بنا ہوا ہے, یہ انتہا ہے صاحب سنیاس کی جو خدا سے ملنے جا رہے ہیں. انہیں کوئی انسان پاس نہ بڑکنے پہ بوٹے مارے چلے جا رہے ہیں وہاں. مذہب کی دنیا کے اندر ترک مادہ نہیں بلکہ ترک زینت جو ہے یہ بڑا معراج شمار کیا جاتا تھا. عزیزان من یہ مذہب کی دنیا کی چیز نہیں, یہ تو دین ہے, دین خداوندی. سوچئے تو صحیح, بات جو اتنی آ رہی تھی کہ تمہاری نشو نما کے لیے یہ مویشی پیدا کیے ان سے تم کتنے فائدے اٹھاتی ہو. بات بالکل ٹھیک تھی, آگے چلے جائیں, بڑھ جانا چاہیے تھا, لیکن یہاں تو یہاں تک تو بات حیوانی سطح کی صرف رہتی, تبھی زندگی کی رہتی. قرآن عزیزان نام ولدوں کی ہے جمال عزیزان نام نظر کی سطح پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ روش میں آلوں تو کہوں دو لفظ ہیں عزیزان من آ گئے میرے الفاظ میں, تو اتنی تاب نہیں کہ میں ان کی تشریح کروں. وہاں سے آپ دیکھیے قرآن میں ایک چیز ہے ایجاز جسے کہتے ہیں, بریویٹی جسے کہتے ہیں, اور کمال ہوتا ہے بیان کا کہ جس میں اختصار اتنا ہو کہ وہ آنکھ کے تل میں آسمان چھمایا ہوا نظر آ جائے آپ کو. اعجاز اس میں اتنا ہو کہ وہ لفظوں کو بدل دیا جائے, دوسرا کوئی لفظ دنیا کا اس کو معنی نہ پیدا کر کے بتایا. دو لفظ ہیں عزیزان من, مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے, جمالی پہلو اس کا بتا, جمالیاتی پہلو ہے جو اس کو بتانا ہے. قرآن نے دو لفظوں کے اندر بتایا ہے, دنیا کا بڑے سے بڑا پینٹر اس سے آگے نہیں جا سکتا عزیزان من. ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے نہیں. ویسٹ کے جو پینٹر ہیں ان کو فطرت کی مناظر کشی جو ہے وہ ان کو زیادہ بھاتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ یہ چیز ایران کے راستے سے آئی تھی, وہ محسوس انسانی پیکروں تک یہ رہتے تھے, پھر مغل کے اندر آ کے تو وہ پیکر بھی پیکری بن گیا, یعنی عورت تک کی سمٹ گیا وہ جو تھا ہمارے ہاں کا یہ پینٹ. لیکن مناظر فطرت جو ہے حسن وہاں صحیح معنی میں اپنے گولن پہ نظر آتا ہے انسان. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, صحرا کے پھولوں کو پریاں قطار اندر قطار کرنا, یہ ایک اور دنیا. آپ میں سے جن آباد میں یورپ کے ویسٹ کے بڑے بڑے مصوروں کی کچھ وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جس میں کوئی بظاہر یعنی کوئی انسانی پیکر نہیں نظر آتا, فطرت کی مناظر کشی اتنی جاذب اور حسین اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان مبہوت کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر. عام طور پہ اس منظر کشی میں کیا چیز ہے, صبح کے مناظر ہوتے ہیں, نور کا تڑکا, ٹمٹماتے ہوئے تارے, کیسے سامان سفر باندھ رہے ہیں, یا سورج نکل رہا ہے اس سے ڈر کے بھاگنے والے, مرمری سی روشنی, شبنمی سی فضا, سکوت بالکل, سامنے ایک ندی رواں, دور پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, سبزہ شاداب تر و تازہ, چھوٹی چھوٹی سی یہاں کچھ گاؤں کے سے وہ مکان دو چار, ان میں سے مویشی نکل رہے ہیں. بھیڑیں عام طور پہ وہاں یہ زیادہ ہوتی ہیں, یہ نکل کے چراگاہ کی طرف جا رہی ہیں. کبھی دیکھی ایسی تصویر آپ نے؟ حسن سمٹ کے آ جاتا ہے اس قسم کی مناظر کے اندر. جا رہی ہیں, زندگی تازگی حرارت حرکت یہ اس میں ہوتی ہے. صبح تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ خواب پی آدھی موت کے بعد پھر حیات تازہ اختیار کی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے پرندے کس طرح چہچہاتے ہیں صبح کے وقت. مویشیوں کو چھوڑ کے دیکھیے, وہ چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی, گاؤں کی زندگی تو ہم نے دیکھی ہے. میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں نے یہ مناظر صبح کے وقت گاؤں میں سے جو باہر نکلتے ہیں یہ بیلوں کو لے کے اپنے زمین آتے ہیں. آریات کا وقت ابھی ہے, صبح کا تڑکا ہوتا ہے, سکوچ ہوتا ہے ہر طرف, لیکن فضا عجیب قسم کی ایک اس وقت پھائی ہوئی ہوتی ہے, اور وہاں سے باہر مویشی جا رہے ہوتے ہیں. بظاہر دیکھیے تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو کھینچ لے, کھینچ لیتی ہے. اور یہی مویشی جب شام کو لوٹتے ہیں عزیزان نے, شام کی اداسی, سورج ڈوب رہا ہو, تکرات موت کی ہی چھو, سرخیاں شفق پہ چھائی ہوئی ہوتی, گرد و غبار اڑا ہوا ہوتا ہے فضا کے اندر, جو صبح بالکل نہیں. وہاں سے شام کے اس دھندلکے کے اندر یہی مویشی جو ہے بیل وغیرہ واپس آ رہے ہیں, نہلائے ہوئے, دور سے ان کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے, عجیب قسم کا اداسی کا سا یہ منظر ہوتا ہے. لیکن حسن تو شادابی میں بھی ہوتا ہے, حسن تو اداسی میں بھی ہوتا ہے. اس کے الگ الگ ایسپیکٹس ہیں, دونوں میں یہ چیز نظر آ سکتی ہے انسان کو. اور یہ ہیں وہ مناظر جو آپ دیکھیں گے یورپ کے بلند ترین پینٹر, میں نے دیکھی ان کی تصویریں, کبھی وہ صبح کا منظر جو ہے یوں پیش کر رہے ہوں گے وہاں, کبھی وہ شام کا اس قسم کا منظر پیش کر رہے ہوں گے, اور بہترین تصویریں ان کو کہی جا رہی ہیں. عزیزان آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں دو لفظ ہے, ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون. جب صبح کی مرمری سزا میں تمہیں نے باہر لے جا رہے ہوتے ہو, جب شام کے دھندلکے میں انہیں واپس لا رہے ہوتے ہو, اے چشم حسن بین دیکھو تو صحیح ان میں جمال کی طرح ہے. دو ہی لفظ ہے نا جیسا میں نے, ہینا پوری ہوں ہینا تش رہوں. تخلیق کائنات, تخلیق انسان, مویشیوں کے افادی پہلو, کیا کسی کا ذہن ادھر بھی جا سکتا تھا کہ اس میں یہ بات بھی ایک کہنے کی ہے کہ ولکم فیہا جمال ہینا پوری ہوں وہینا تش رہوں. ہمارے ہاں کے شعراء نے بھی یہ اچھی منظر کشی کی ہے اس قسم کی, لیکن ان میں کچھ اور قسم کی کھٹک ہوتی. اقبال کو فطرت نے یہ ایک انداز عطا کیا تھا کہ جہاں جہاں وہ منظر کشی کرتا ہے اس میں قسم تو انتہا کا ہوتا ہے, شاعری انتہا کی ہوتی ہے, لیکن وہ تو ہر چیز بالحق کہتا تھا, سامنے ایک نسب العین بھی کہتا تھا. اور منظر کشی کے اس کے دو چار شعر سامنے آ گئے میرے. وہ لالہ جبرین نے ذوق و شوق کے عنوان سے اس کی ایک نظم لکھا ہے کہ فلسطین میں میں نے کہی تھی, تو وہاں صحراؤں کے اندر انہوں نے علامہ نے کہا تھا. وہ بہت صبح کے وقت اتنے والے ہوتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں وہاں کے منظر سے اسی منظر سے مشہور ہو کے لکھا ہوگا. تو کیا تھی, قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما. وہ قلب و نظر کی زندگی کہے گا, دیکھا نا فرق آپ نے. شریعت دیکھیے تو وہ اپنے راز پہ پہنچی. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما, چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. قلب و نظر کی زندگی. مسجد قرطبہ میں انہوں نے شام کا منظر وہ نظم, اللہ توفیق دے تو یہ نظم پڑھیے گا. میرے نزدیک مانویت اور شعریت کے اعتبار سے ان کی بہترین نظم. پیغام کے اعتبار سے تو میں ابلیس کی مجلس شورا کا جواب نہیں, لیکن مانویت اور جمالیات کے اعتبار سے مسجد قرطبہ عزیز وجد و کیف کے عالم میں شخص نے وہ نظم لکھی, اس میں شام کا منظر ہے. وادی کوہسار میں غرب کے شفق ہے سحاب, وادی کوہسار میں غرب کے شفق ہے سحاب, لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. اور پھر بانگے درا میں جہاں وہ خضر راہ جہاں شروع کرتا ہے, تو خضر تو صحرا نظر دشت ما سمندروں کا سہرا, یہ ہے نا اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں. وہ ہے شاعری حقیقت میں, افسانوی چیز اس کا وجود نہیں ہے کوئی, لیکن بہرحال شاعر تو شاعر سے ملتا ہے, تو وہاں یہ فگر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ تیری زندگی ساری دشت نگردیوں میں کیوں گزر گئی, اس طرح سے جواب جو انہوں نے جو دینا تھا آگے جا کے دیں گے. اور پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری دشت نگردی اور تمہاری شہر کی زندگی کیا کہتے. اے رہینے خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں, گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہیل, صحرا کی خاموش فضا میں دور جہاں تمہیں وہ اونٹ نظر نہیں آتے, لیکن ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کے وہ چلنے لگا ہے قافلہ. کبھی وہ بھی سنی ہے اے رہینے خانہ, تو گھر کی چار دیواری کے اندر زندگی بسر کرنے والے, تمہیں کبھی یہ کچھ دیکھے کبھی تو موقع ملا ہے کہ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل. اور دیکھیے عزیزان من کیا منظر ہے, ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا دیو پر وا فرام. کیا کوئی پینٹر پینٹ کرے, ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا دیو پر وا فرام, وہ حضر بے درد و ساما, وہ سفر بے سنگ و میل, عرب قافلے کی تصویر. وہ حضر بے درد و ساما, وہ سفر بے سنگ و میل, وہ نمود اختر سیماب با ہنگام صبح, اختر سیماب با. کیا پوچھتے ہیں صاحب اس شخص کو آپ, کیا بات تھی سر. وہ نمود اختر سیماب با ہنگام, کیا پوچھتے ہیں صاحب اس شخص کو آپ, کیا بات تھی سر. وہ نمود اختر سیماب با ہنگام صبح. میں نے کہا تھا نا کہ اس کے ان تشبیہات و استعارات میں بھی ایک مقصد ہے. تشبیہات میں آپ دیکھیے کیا بات کہہ گیا ہے, وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح, یا نمایاں بانگے گردوں سے جبین جبرائیل. یہ ہے نا اقبال کی انفرادیت جہاں آتی, یہ جبین جبرائیل سے تشبیہ دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. اور وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب, وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب. سنی عزیزان ایمان, جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں دین خلیل. بات شاعری کا نہیں, وہ تو اپنے نصب العین اور مقصد کو چھوڑنا ہی نہیں کہیں تھا. جس سے روشن قرآن کی آیت کا ترجمہ, جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں دین خلیل, اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں ہونا. اور تسلیم لازم ہو, جس طرح اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسلی, اور الگم فیہا جمال ہی نہ تری ہوں نہ وسیع نہ تسر ہوں. کبھی یہ منظر بھی دیکھا تم نے, بلا تم سی ہا جماعت. قرآن کا یہ پہلو عزیزان ایمان, یہ ایسپیکٹ کبھی کبھی سامنے لا رہے, کسی انسانی فکر کی یقین ہو نہیں پاتی. ولا نام خلق لکم سی ہا دف و منافع و من ہٹا کو ڈون, اور اس سے کبھی زندگی یہ بھی نہایت ضروری ہے, کبھی یہ سنتی نہیں. لیکن انسان کے پہلو میں جو ایک سڑکتا ہوا دل رکھا ہے, یہ جو چشمے بینات آ کی گئی ہے, یہ ذوق حسن کی تحسین, یہ جمالیات کا پہلو گزشتہ ہے. نظر انداز اس نے نہیں کیا, بلے کون سی یا جمال ان ہی نہ تری ہوں نہ وہی نہ تک. مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے, اس میں جمالیاتی پہلو کا پیدا کرنا. اور پھر وہی لتا ملے سارا دن ملا بلے دن, کہیں اس میں گم ہو کے نہ رہ جانا. تو صبح اور شام ان کی منظر گہی کی تم دیکھتے چلے جاؤ صاحب. یہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں, آٹھ میں جب آتا ہے تو پھر آٹھ آٹھ پر آٹھ سے گانے, یعنی کوئی مقصد اور ہے ہی نہیں, آٹھ پر آٹھ سے بیٹھے رہے ہیں. تو سب جانا کیے ہوئے چھوٹی طرح پور مارا بیٹھا. پہلے کہا افادی پہلو, درمیان وہ ایسپیکٹ آیا, پھر یہ ہوا کہ کہیں اسی میں گم ہو کے نہ رہ جاؤ. افادی پہلو کے بعد جمالیاتی پہلو, جمالیاتی دینے کے بعد یہ کہا کہ کہیں پھر یہ وہی وہ دھوبی سنیاسی اور یہ چیزیں, یا ادھر شاعری کے اندر آ کے نہ جذب ہو جاؤ. پھر وہ تحمل اطفالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق انفسکم. کہا پھر ان میں سے وہ مواشی و جانور بھی لو جن پہ سواری بھی کرتے ہو, مال بھی لادتے ہو, مسافتیں طے کرتے ہو. کہا اگر یہ نہ ہوتے, کیا لفظ جو استعمال کر دیا ہے, کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ایک تو یہ سفر سارا پیدل کرنا پڑتا ہے تمہیں, اور سوچو کہ اگر ان کا بوجھ بھی تمہاری کمر پہ ہوتا ہے چلنا پڑتا ہے یہ 30-40 میل یا سفر کیا ڈالتی حضور پہ. جن نہ رجدا گم نہ رعوف الرحیم, رحیم تو عزیزان ایمان سامان نسل نما کے لیے ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں دو صفتیں کیا آئی ہیں, یہ رحیم کی رافت جو ہے وہ جمالیات کے پہلو کے لیے قرآن نے کہی. رافت تو ہوتی ہی نہایت نازک چیز ہے, یہ محبت سے بھی اگلا جذبہ ہوتا ہے. راست کے اندر لطافت ہوتی ہے، رحمت میں سامانے نشو نما دونوں قسم کے آ جاتے ہیں. یہاں دو صفتیں لایا قرآن، کیونکہ دو پہلو زندگی کے سامنے لایا تھا نا، ایک افادی پہلو تھا، ایک جمالیاتی پہلو تھا. انا ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها بھیڑے بچرے تدے لادو جانور جن پہ سواری بھی تم کرتے ہو. یہ سواری کے جانور جو تھے آپ کے ہاں، گھوڑے کو آپ دی، اس کی بجائے اگر یہ گینڈا ہوتا آپ کے یہاں سواری کا جانور، سوچیے تو صحیح. کہا کہ یہ ان جانوروں کو ذرا دیکھو، ان کی حید کلائی سامنے رکھو، لے ترک بھو ہے بس زینت انہیں بھی ہم نے بڑا خود شکل شکل بنایا ہے، زینت کا سامان بھی اس میں ہوتا ہے. یہاں بھی اس پہلو کو نہیں چھوڑا، اور آپ کے یہاں تو زینت کی ساری چیزیں حرام قرار کر دی، ہر شہر زور و زینت کی جو ہے وہ حرام، ریشم پہننا حرام، سونا پہننا حرام، زیب و زینت کی آرائش کی چیزیں حرام. اور جنت کو بتا رہے ہیں کہ تمام اعمال اسنا کا جو آپ کا منتہا ہے، آخر میں جو سب کچھ ملے گا، وہاں سب سارے لباس جنت کے، وہ پردے اتنے اتنے بڑے وہاں لٹکائے ہوئے ہیں، اس نے وہ قرآن کہتا خالص ریشم کے صوفے وہاں دیے ہوئے، ہیلیت موتی یہ سارے زیورات، برتن چاندی سونے کے، دلہری کنکر، یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا. وہ جنت جو محال ہے اس کا، وہ تو وہاں مومنین کے لیے خاص طور سے ان کو خدا کی طرف سے یہ، اور انہیں میں سے اگر کوئی چھوٹا بہت حصہ یہاں آتا ہے تو حرام، زینت کی چیزیں حرام. سورہ اعراف 7/32 زینت کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ آیا ہے، تم من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، ان سے کہو، پوچھو ان سے، کون ہے وہ جو خدا کی پیدا کر دی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ صاحب قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم من حرم زینت، پوچھ کس میں یہ ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے زینت کے لیے پیدا کیا ہے انہیں یہ حرام قرار دیں؟ ہمارے یہاں کے یہ پیشوایا نے مزید کہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں کالا بھی کرنے، کہتا تم من ہر رہا مچھلی، اللہ کیا انداز، تم ہے الذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصہ تم جو عمل قیام، اس دنیا کی زندگی کے اندر تو یہ ٹھیک ہے، سب کو میسر آئیں گی، مومن کو بھی میسر آئیں گی، کافر کو بھی میسر آ سکتے ہیں، تبھی زندگی ہے، جو محنت سے حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جہاں سب کو ملے گی، جنت میں تو صرف خالصتاً مومنین کو ملے گی. تو جو اس قسم کی چیزیں ہیں کہا کون ہے ماں سلال، یہ ان کو حرام قرار دے دے، یا زینت کہتا یہ چیزیں، و یا خلوق و ما لا تعلمون، اس کی تخلیق میں سے یہ چیزیں تو ابھی تمہارے سامنے آ گئی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کیا کچھ وہ پیدا کیے جا رہا ہے جو اس نے پیدا کر دیا ہوا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنے قانون مشیت کے متعلق اضافے کیے چلا جا رہا ہے اپنی تخلیق کے اندر. ان سے پوچھو کہ یہ کارگاہ کائنات جس کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے، یہ سب باطل ہی باطل ہے. یہ جو کہتے ہیں کہا یہ اشیاء کائنات، یہ مواشی، یہ پرندے، یہ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، ایک خصوصیت اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس انداز سے، جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ اسی کے اوپر چلے جا رہا ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹ جائے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائے، یہ جو ہے صحیح راستہ، راستے کی میانہ روی، قصد کہتے ہیں درمیان میں فرق سے چلنا، صحیح چلنے کا یہی انداز ہوتا ہے. کہا ان کے اندر خدا نے یہ جبلت ان کی یہ پیدا کر دی، ان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ صحیح راستے میں درمیانی راستے کے اندر چلتے چلے گئے، وہ ادھر ادھر نہیں ہٹتے، ان میں مجال سرکشی نہیں، ان کو اختیار ارادہ ہی نہیں دیا گیا. انسان کو یمن ہے جائر، ٹھیک ہے، غلط راستے بھی ہیں، کہ غلط راستے میں کون چلنے والا ہے؟ اس نے یہ اگر تو انسان کو دیکھی یہ باقی مویشیوں حیوانات کے اشرم بنتا ہے. کیفیت یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ قصد سلیم رکھتے ہیں, راستے کے درمیان میں چلے جاتے ہیں, صاحب کو خطرہ نہ کوئی بھی رہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ قصد سلیم سامنے ہے لیکن ہمیشہ یہ تو ادھر نکل گیا تو ادھر نکل گیا تو ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے. پتہ کیفیت ان کی یہ ہے. سوال تم یہ پیدا کرو گے کہ صاحب یہ سارے انسان کیوں نہ نیک ہوئے؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے. تو مگر پھر نیکی تو یہ ہوئی نا کہ بکری کسی گوشت نہیں کھاتی, خون نہیں کسی کا پیتی, دانت نہیں مارتی, بڑی نیک ہے نا. بننا چاہتے ہو ایسا؟ کیا خیال ہے جناب کا, بنا دیں بکری؟ بننا چاہتے ہو بے اختیار حیوان؟ بننا چاہتے ہو پتھر بے اختیار؟ کہتے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ صاحب جو خدا نے تو پیدا کیا تو سب کے ساتھ اسی طرح سے نیک کیوں نہ کرے؟ ہمارے لیے ولاشال حداسم اجمعین, ہمارے لیے مشکل ہی نہیں تھا کہ تمہیں ہم صاحب اختیار و ارادہ بناتے ہی نہیں. پتھر اور مٹی کی طرح, بھیڑ اور بکری کی طرح, بلا اختیار و ارادے سے مجبور پیدا کر دے تو پھر تم بھی ان کی طرح ایک ہی راستے کی طرف چل. کہا پھر انسانیت کا شرف کہاں چلا؟ کہ صحیح راہ اختیار کرے اپنے اختیار و ارادے سے. تو نیکی وہی نیکی ایسی ہے جو بدی کا اختیار رکھتے ہوئے اختیار کی جائے, ورنہ اس میں تو بی بی اب دو چار کی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی. توازے پہ گردن فرازا نکوس, بدادر توازے تو نہ تو سیے تو یہ ہے شرف انسانیت. ورنہ ہم کر دیں تو پیدا تمہیں اگر تم کر آپ دیکھتے ہیں راستے میں ہی بات آتی ہے آ رہی تھی مویشیوں کی, ان کے بھی کیا کیا پہلو سامنے لا رہا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کس پہلو کے اس کے اوپر آ گیا کہ وہ قصد سلیم پہ چلنے والے. اور پھر آگے آگے انسان کی بات, بھی انجلا میں نقصان آئے مال لاکم من ہو شراب زمین ہو سجر ہی ہے کسی نون. اور پھر آگے چلو مویشیوں کی دنیا سے آگے نباتات کی دنیا آ جائے گی, تمہارے لیے اس نے کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی, اس کا سامان نیچے زمین آسمان سے بارش, نہ یہ تمہاری پیدا کی ہوئی نہ وہ تمہاری برسائی ہوئی, لیکن لکم جو کچھ یہ پیدا کر رہے ہیں سب تمہارے لیے. کہا کبھی سوچا بھی زمین جسے اب تک فلاں کی ملکیت میں, وہ پوچھتا یہ ہے زمین تو اس دن ابھی موجود تھی جب کوئی انسان تو یہاں نہیں آیا تھا, تو انسان نے آنے کے بعد یہاں کیا ہم سے خریدی تھی یہ پیسے کی جو یا کوئی پتا لکھایا تھا ہمارے یہاں؟ یہ جو لکیر مار کے کہنے لگا یہ میری ہے, تو یہ ہے کس طرح سے ہے دھاندلی ہے مجھے؟ لیکن نہ پانی تمہارا درشایا ہوا نہ زمین تمہاری بنائی ہوئی, اس میں تو جو کچھ پیدا کر رہے ہیں ہم لکم جس سب انسانوں کے لیے ہے. یوں گے تو لکم بہج, دیکھیے لکم کس طرح سے لائے چلا جا رہا ہے. پوچھتے ہیں نظام معاشی نظام قرآن کا کیا ہے صاحب؟ اس کے لیے آپ کو کیا کچھ ضرورتیں رکو اور آئٹم ڈھونڈنے پڑیں گی؟ یہ تو ایک ایک لفظ میں کیا چلا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ لام جو ہے عربی زبان کے اندر دو معنی میں آتا ہے, یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے, صرف نسل کے لیے بھی آتا ہے. جہاں خدا کے لیے یہ آئے گا للہ ملک السماوات والارض, وہ خدا کے لیے آئے گا ملکیت کے معنی کے اندر آئے گا. جہاں بھی انسانوں کے لیے آئے گا یہ منفعت کے معنی آئے گا. تو اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تم, یہ ملکیت نہیں ہو سکتی کیونکہ ملکیت تو اس نے کہا کہ ہمارے سوا کسی اور کی نہیں. وللہ میراث السماوات والارض, ہم مالک ہیں, واحد مالک ہیں. اس لیے سورہ بقرہ میں جہاں یہ کہا ہے نا کہ یہ جو ان چیزوں کے مالک بناتے ہیں یا یجعلون للہ اندادا, یہ اور خدا بناتے ہیں حقیقت میں. مالک تو ہمارے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لکم تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے, جنگو تو لکم تو زرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات, کھیتیاں تمہارے لیے پیدا کی, زیتون کے درخت, کھجوروں کے, انگور کے, تمام اس قسم کے درخت پیدا کیے. وہ عربوں کے لیے پہلی دفعہ ان کی زبان میں نازل ہوا انہی کے ہاں کے جو مرغوب پھل تھے وہ بیان کیے یہاں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آم کا ذکر تو سب سے پہلے آتا ہے اس کے اندر, اور وہاں جو ذکر کر دیتا ہے تو وہ پوچھنے لگ جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کیا ہوا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا گیا تو یوں ہی ہم جو ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر اس کے سبجیکٹ ہیں, یہ نصاب کی کتابیں جو بیان کر رہے ہیں ہم, ان فی ذلک لآیت, یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں, بیان مقصود بذات نہیں, یہ کسی اور مقصد تک پہنچنے کی نشانی ہے. یہ عجیب چیز آیت قرآن کا ہے, ساری کائنات کو آیت کا ہے, کسی اور چیز کی نشانی اور چیز یہی ہے کہ خدا کے اقتدار کی نشانی, مقام انسانیت کی نشانی, آیتن ان کے لیے ہے نشانی, یہ لے قوم یتفکرون, جو فکر و غور سے کام لے, غور و فکر سے کام لینے والی قوم کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانی ہے. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, اور یہ دیکھ رات اور دن کی یہ گردش, شمس و قمر کی یہ تقدیر, اور یہ ستارے جکڑے ہوئے ہیں ہمارے قانون کی زنجیروں کے اندر, لگن پھر تمہارے فائدے کے لیے, یہ سب پچھلے دفعہ میں نے سبھی دیکھا, باد بارہ مہو خورشید و قمر در تارن, یہ سارے مصروف گردش ہے کام کر رہے ہیں, بات اس نے بھی ٹھیک کہی, تاتو نانے بکا ساری ہو, بات تو یہی تھی کہ روٹی تیرے ہاتھ میں آئے, لیکن آگے یہ آپ دیکھیے فرق کہاں, یہ تاتو نانے بکا ساری ہو بغفلت محفوری, روٹی تیرے ہاتھ میں پہنچے لیکن مقصد سے غافل ہو کے تو اس کو نہ کھائے, یہ سارا کچھ کہو, انا فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, یہ بھی آیات اپنے اندر رکھتی ہیں ان کے لیے جو عقل و فکر سے کام لینے والے, جیسا میں نے کہا ہوا نظر میں آ کے تو عقل جو ہے اس کا تو کوئی کام نہیں ہوتا, میں نے کہا نا کہا محاورہ آپ کے ہے کہ شریعت میں عقل اور شرم کو دخل نہیں ہوتا, بے عقل بھی ہونا چاہیے تھا, بے گھر بھی ہونا چاہیے, لقومنگ یا قرون پہلے لقومنگ یا تفکرون تھا, لقومنگ یا قرون ہے یہاں, وما ذرا لکم فی الارض, جو کچھ ہم نے یہ پھیلا رکھا ہے تمام مائدہ عرض کے اوپر, زمین کے دسترخوان کے اوپر, مختلف الوانہ, کتنی الگ الگ مختلف قسمیں ہیں ان کی, رنگا رنگ کی یہ نعمتیں, ان فی ذلک لآیت, ان میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں کن کے لیے, اب آئیے کہا لیتا نہیں یذکرون, یہاں آیا ایک لفظ یذکرون, ذکر کے تو معنی ہے قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھ, اس قوم کے لیے کہ جو ان قوانین کو ہر وقت سامنے رکھتی ہے, ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. اب آپ کے یہاں ذکر تو وہ ہو گیا نا, اب جو مسجدوں میں پہلے خفی ہوتا تھا اب وہ لاؤڈ اسپیکر لگ گیا تو گلی ہونے لگ گئی, لیکن پہلے اس کی آواز یہیں تک رہتی تھی, زمانہ آیا ہے بے آزادی کا, ہمارے دور میں ہم نے بچپن میں جو ذکر کیے تو حجروں کے اندر کیے, ہم دروازہ ایک ہوتا تھا جو بند, باہر نکلتی نہیں تھی اس کو ٹھکانا پڑتا, پھر جو باہر نکلا تو ٹھیک ہے, پھر مسجد تک آیا ان میں آنے شروع ہو گئے یہ ذکر, وہ بھی ابھی خفی سے درمیانہ درجہ تھا وہ, اب اس کے بعد یہ جو زمانہ ہمارا آیا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر کا, تو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں نا پھر کہ وہ جو ذکر ہے وہ کتنا پھر جلی سے جلی تر ہوتا چلا جاتا ہے دن بدن, اس کا نام ہے آپ کے یہاں ذکر, وہ ذکر کرنے والے جن کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اس چیز کا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس میں سے آواز کیسے بلند ہو جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے نا یہ فتویٰ جو دیا ہوا تھا ہمارے یہاں کے سب سے بڑے مفتی محمد شفیع صاحب, اس زمانے میں دیوبند میں مفتی تھے, تقسیم سے پہلے کی بات ہے جب یہ نیا نیا لاؤڈ اسپیکر آیا تھا, ان کے مجموعہ فتاوی میں ابھی تک یہ موجود ہے, میں نے تو اپنے اسی زمانے میں لکھا تھا, فتویٰ پوچھ لیا پوچھنے والے بھی تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، اگر پیچھا بھی سوچتے آگے کہ مفتی صاحب یہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حلال ہے یا حرام، تو میاں کو لوٹیاں نہیں گل پائے، فتوا دینا بھی ضروری ان کے ان کے ان کے ان کے ہاں ان کی شریعت میں یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہوں جانتی نہیں تھی، کہا کہ فتوا انہوں نے پوچھا تو بلا تحقیق تو فتوا نہیں دیا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ یوزلی ہائی اسکول بنارس کے ایک سائنس ماسٹر ہندو نارائن داس وہ میرے والد اور فتوے کی بنیاد ملا کر سمجھا جی. اس زمانے کا اسکول کا سائنس ماسٹر نارائن داس یا تو اس سے پوچھا کہ صاحب یہ جو ایک نیا طوفان آ گیا یہاں ایک شیطان بولتا ہے تو اس میں وہ صحیح آواز اصلی آتی ہے یا نکلی آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی پتا تو مجھے بھی نہیں ہے سائنس کی روح سے، اور دسویں کے بعد میں تو آنے والا سائنس کی روح سے لاؤڈ اسپیکر کا کیا پتا تھا، لیکن وہی میں نے بہرحال بھی آیا ٹھیک سے لکھا سی بھی پتا تو لگنے، لیکن کتنی اونچی آواز نکلتی ہے یہ اٹھو پتا لگتا کہ نہیں وہ بندے کی آواز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے متحرک ہو گیا کہ وہ آواز اصلی نہیں ہوتی، اس لیے کریم سوال یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع قرار دے دیا جائے، لہٰذا یہ فتوا موجود ہے اور وہی مفتی صاحب جو ہیں ان کی مسجد اور ان کے دار العلوم کے اندر دس دس لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، شیر مہادر کی طرح حلال ہو رہا. قرآن نے کہا تھا ان فی ذلک لآیۃً لقومی یذکرون، کون ہے عزیزہ نے نام قومنگ کا تک کروں قومنگ کیا کلون اور قومنگ جب وقت کروں، آپ سوچیے کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے. وہ الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها، اور وہ دیکھو تم سمندر اس قدر لا انتہا قوتوں اور سرکشیوں کا تو تلاطم انگیز سمندر کس طرح جکڑ رکھا ہے ہم نے جنجیروں کے اندر، ان کے اندر زندگی تمہارے لیے سامان نشو و نما، ایسا گوشت کرو تازہ یعنی لحم طریقہ مچھلی کے گوشت کو قرآن نے کہا تازہ، اس قسم کا گوشت جس میں 99% پروٹین ہوتی ہے، تازگی کا یہ عالم وہ یہاں والی نہیں کہ وہ سمندر سے پکڑی اور برف کے ڈبوں میں بند کی اور جہاں آ کے پھر وہ نیچے رکھی ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پھر آپ کو ملتی ہے، وہ تو بازار میں ملتی ہے اور اگر کسی بڑے ہوٹل میں چلے جائیے تو وہ بازار والی پھر 8-8 دن کے بعد ملتی ہے. روحانی سے لہنے پر جیسا تھا تازہ بتاز یہ دیا پیتا جی کھانے کو تو دیا، اور پھر وہی جمال آتی پہلی کہا اس میں سے موتی بھی تو نکلے، اتنے حسین موتی ہوتے ہیں کیسی عمدہ مالا ان کی ہوتی، اس طرح سے رات کی طرح ان کو پہنتی ہیں ہمارے ہاں کی مومنات کائنات، وہی پہلو ساتھ نعمت یہ تو لگ رہا ہو، اور یہ تو رہے ان کے اندر والے وہ مچھلیاں اور کھانے کی جی وہ ترل فل کا موا پھر آتی ہے، اور وہ دیکھو کشتیوں کو دیکھو سینہ باہر کو بس کی طرح چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کیا الفاظ ہے چلی جاتی ہے چلی جائے کہا نہیں میں تب تو ہوں میں فضل ہی کہا کہ تم سامان نہیں سے فضل ہی کہا تاکہ تم اس کی تلاش حاصل کر سکتے ہو اچیو کر سکتے ہو سیکور کرنا تلاش کرنا سارا لفظ اس میں آ جاتا ہے تمام معنی آ جاتے ہیں. یہ کشتیاں اس زمانے میں یہ بات یہ جو ہے پانی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی تو نہیں کرتا سمجھے سمندر پہ بن گئے گلا کرتا میں دو من بڑے جائیں گے یعنی یہ چیز عزیزان من یہ جہاز لوہے کا جہاز ہزار ہاں ٹن وزن اس کا اکیلے جہاز کا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بھرا ہوا سامان اسے سوچیے کہ وہ کتنا وزنی ہوتا، یہ پانی اس میں لوہے کی سوئی اگر آپ پھینک دیں تہ تک ڈوب پہ چلی جاتی ہے، لوہا اور پانی اس کی کیفیت یہ پورے لوہے کا سامان اس میں سارا لوہا بھرا ہوا ہے اسی پانی کے اندر تیرتے ہوئے چلا جا رہا ہے، ایک قانون तो अगर पानी के अंदर इतना खलाय पैदा कर दिया जाए तो उसके वजन के बराबर या उससे कुछ कम कोई चीज भी उसमें रख दी जाए वो डूब नहीं सकती, सखरा लगती। अगर उसमें ये कानून कार फरमा न हो तो आप देखिए 1400 साल पहले की बातें हो रही, काहे के लिए सब कुछ लाला तुम तस्करून, तुम्हारी मेहनतें भरपूर नतज पैदा करें। ये अगर सामान हमले नकल न हो इस अंदाज का, खुश्की में ये इस तरह के मवाशी और वो तरी के अंदर इस किस्म की वो कश्तियां, सवा के अंदर चलने वाले ये जहाज, ये जो कहा मुखर किया हमने इन तमाम चीजों को तुम्हारे लिए, लाला तुम तस्करून है। हमारे यहाँ तो यही है ना, उसके बाद रोटी खा ली तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या और आगे बढ़े तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में ये बात के लिए सदर फिक्र से काम लो, क्या बात है। लाला तुम तस्करून, देखा कहाँ आ रही है ये बातें। वाल काफिल अरब रवासी आम तमीद अब तुम, क्या क्या चीजें बनाए चला जा रहा है। जिस जमीन को देखते हो तुम, कुछ जमीन ही कम भारी भरकम नहीं थी, कहा उसके पहाड़ों को भी देखते हो तुम, ये जमीन ये पहाड़ कहा, तुम्हें पता भी है अजीजा ने नाम सुनिए, 1400 साल पहले बात हो रही है ये, मैंने इससे पहले भी ये बताया था। अभी कल तक हमारे यहाँ जमीन के मुतल्लिक वही पुराना बतली मूसी निजाम चला आ रहा था, जमीन को साकिन माना जाता था और ये सूरज वगैरह कहा जाता था उसके गिर्द घूमते। घूमने वाली जमीन का तसव्वुर तो कल दिया आपके यहाँ कोपरनिकस ने और न्यूटन ने, अभी तसव्वुर दिया और अगलों ने कहा कि फांसी पे चढ़ा दो, ये इस कदर लघुयात बकवास खुराफात कहते हैं। तो जमीन घूमती है, 1400 साल पहले किसी के तसव्वुर में भी ये बात आ सकती थी, कहते हैं ये खुदा का कलाम किस तरह। अर्ज कहा जमीन, जमीन को हिमालय जैसे पहाड़ ये सारे के सारे, तुम तुम्हें मालूम नहीं कि ये तुम्हें लिए हुए किस तरह गर्दिश कर रही है। ये जहाँ दुकुम साथ कहना, किसी तेज गर्दिश करने वाली चीज के ऊपर इंसान जरा खड़ा होकर तो बताए, पहले ही चक्कर जाया जाना उठते दिन तो कहा सोचे तो सही, ये पुर्जा यार जिससे ये इतने इतने बड़े था और तुम उसके ऊपर और ये मसरूफे गर्दिश, और फिर इन्हीं में से अनहारन व सुबुलन लाला तुम तक, पानी की नदियां भी इसमें रवा, रास्ते भी इसी के अंदर तुम्हारे लिए, यहाँ से वहां तक चले जाओ लाला तुम चाहता तुम सही मंजिल तक पहुंचो। कहा ये तो बात हुई दिन की अलामात रास्ते की निशानियां, लेकिन अरबों के काफले तो ज्यादा रातों को चलते, दिन में बड़ी तपिश होती है वहां सहराओं में तो खास तौर पर, आमतौर पर वो सफर रातों को करते, रातों की तारीखियां सहरा जैसा वो रास्ता जिसमें कोई जीटी रोड बनी हुई होती है ना, कोई सड़क ही नहीं होती। सहरा की तो कैफियत ये होती है कि आज अगर कहीं कुछ निशाना तो राह बना भी दें सुबह के वक्त, दोपहर को एक ऐसी आंधी आती है उसमें तेज हवा चलती है, जहां का टीला वहां, वहां की खड़ यहां, सारा नक्शा ही उलट जाता है वहां, कोई निशाना तो राह नहीं हो। कहा सोते मेरा इसको के रातों को तुमने सफर करना था, सहराओं में सफर, तारीखियों में सफर, रास्ते का कोई निशान नहीं है, हमने तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया, बिन नजमे हूँ जाकर सितारों को देख के तुम अपने रास्ते में तय कर ले, तुम्हारे निशान आते रात कभी मिट भी जाते होंगे, धोखा भी दे सकते हैं, हमारे में बड़े दर्जा निशान आप कभी धोखा नहीं दे। अब भी अगर कहीं आप किसी वीराने और जंगल में हो और वो मालूम ना हो कि रुख मगरब किबले का किस तरफ है, अब भी वो पुराने लोग अभी तक ये जानते हैं, हमारे नए अगले बच्चों को तो खैर इनको कुछ मुश्किल भी नहीं, इनको किबले की सिंह करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुश्किल का है अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वहां कहा जाता है कि मालूम करना हो तो कुतुब तारे की तरफ अपना दाया कंधा जो है उसके बराबर में सीधे रख लीजिए, तुम्हारा रुख सही हो जाएगा। अगर ये कुतुब तारा आज यहाँ होता कल यहाँ होता तो किबला चक्कर खांडे आए होगा सारा। इतना मुहकम निशान अजीजा ने मन कि शुरू आदम ने जब पहले दिन आंख खोली तो ये वहां था, क्या तक के इंसान के लिए लाल लकुम तुम इससे रहनुमाई हासिल। آج تو ہمیں معلوم نہیں ہے ستاروں کا علم نہیں. اب بھی یہ جہازران جو ہیں جہازوں کے کپتان وغیرہ پورے ستاروں سے راستے متعین کرنا. ہمارے بچپن میں راستے تو نہیں, راستہ جو وقت تھا وہ تو میں نے اپنے ہاں اپنے بابا جان کو, وہ بھی پچھلے پہر ہمیں اٹھایا کرتے تھے, وہ یوں ہی سوتے ہوئے یوں ہی کھڑکی میں سے یوں اوپر جھانک کے چاہ لیا کرتے تھے کہ نہیں بیٹا ابھی تیسرا پہر ہی ہے, چوتھا نہیں ہوا. ستاروں سے وقت تو ہمارے یہاں دل کیا کرتے تھے. جاتا دوں ان کہا دیکھو دن کے وقت گھر بھی یہ علامات تھی, رات کے وقت کہا یہ ہاں ہمارا عالم تخلیق جو ہم نے بنایا اور تم ہمارے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو. اب دو ہی چیزیں ہوں گی ہیں, یا تو وہ کائنات کی کوئی چیز ہوگی, دریا پہاڑ دیوی دیوتا اگنی دیوی اندر دیوتا یا یہ بت ہوں گے, یہ بھی تمہارے بنائے گی یا ہمارے بنائے گی. انسان تم بناؤ گے اپنے ہاتھ وہ بھی مخلوق. کہا لمبی چوڑی دلیلوں کو تو چھوڑو, دیوانے نے دیکھیے وہ جو کہا تھا نا کہ بالحق ہم نے پیدا کیا, پیدائش ارض و سما کائنات سے بات کہاں لے آیا, ایسا نہیں یخلق تو کمن لا یخلق, کیا وہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اس کے برابر وہ ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتا. اب یہ صرف سائنس کی کتاب نہ ہوئی, وہ آگے اپنے مقصد کی یہ سارے شواہد ہو گئے یہ بات کہنے کے لیے. کہا اصلا تذکرون, کبھی سوچا بھی ہے تم نے؟ ہاں سوچا ہم نے, تو چار چیزوں کا صرف یہ ذکر جہاں کیا ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, خدا کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گن ہی, احاطہ نہ کر سکو گے, کوئی کلام نہیں ثابت سوال ہی نہیں اگر گن سکتے تم. کہا ان کی تخلیق کا مقصد انسانی زندگی کے دو ہی پہلو, یا تو یہ خطرات سے محفوظ رہے, یہ اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے, حفاظت اس کی نہایت ضروری ہے, کائنات کی حفاظت بڑی ضروری ہے. اور یا پھر سامان نسل انمان بولے صرف حفاظت کوئی شے نہیں ہے, یہ تو ایک اسپیکٹ ہے, یہ تو صرف نیگیٹو پہلو ہے. پازیٹو تو یہ ہے نا کہ اس کے بعد پھر سامان نسل انمان بولے. کہا یہ سارا کچھ جو تھا وشنو نے ان کو جن کو تم جن بھی نہ سکو احاطہ نہ کر سکو, ان اللہ لغفور رحیم, یہ سب اس لیے ہے کہ اس کی صفت مغفرت اور صفت رحیمیت نمود میں آئے, تمہاری حفاظت بھی ہوتی کبھی جائے, تمہیں سامان غفوریت حفاظت کے لیے اور رحمیت جو ہے رحیمیت وہ سامان نسل و نما دینے کے لیے. آئیے کہا اب انسان کی طرف, واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون, عام معنی تو یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں جو تم سکھاتے بھی ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, لیکن اس سے بڑی گہری چیز انسان کے اندر کچھ مضمر صلاحیتیں ہیں جنہیں اس کی پوٹینشیلٹیز کہا جائے. ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے بعد ان کی نمود ہوتی ہے, وہ صلاحیتیں ایکچوئلائز ہوتی ہیں. علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا بچے, وہ مضمر صلاحیت ہوتی, وہ ہے تو سرگون کی سیرت بھی ہے چھوٹی ہی صلاحیت, پھر وہ نشو و نما پاتا ہے تو وہی صلاحیت نمود سے باہر آ جاتی ہے, وہ علم کی صلاحیت. یہ تولمین کی صورت یہ ہوتی ہے, اسے ایکچوئلائز کرنا کہتے. یہ بڑی چیز ہے سائیکالوجی کے اندر حقیقت میں کہ انسان کی مضمرات کو ایکچوئلائز کس طرح کیا جائے اور دیکھا جائے کہاں کہاں اس میں نقص واقع ہوا. کہنے لگا کہ ہم جانتے ہیں تمہاری پوٹینشیلٹیز کیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کتنی مشہود ہو گئی اور کتنی ابھی لامشہود پڑی ہوئی ہے انسان کے اندر کی, کیونکہ یہ نعمت خداوندی ہے نا, یہ صلاحیت بھی. اور کہا یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. کہنے لگے اپنے متعلق تم نہیں کر سکتے, تم تو وہی انسان ہو نا جو سمجھ سکتے ہو کہ ہم جو بن گئے کیا معلوم ہے کہ ابھی انسان نے کیا کچھ بننا ہے. اقبال کے الفاظ میں پھر وہی فارسی کی, جیسے درمانی آدم نگر آز من کے کرسی, آدم کے معنی ہے ڈھونڈی ہوئی مٹی, بڑی عجیب تشبیہ یہ سفر آتا ہے. اور قرآن نے تو کمال کر دیا, یہ کہہ کے یہ کمہار کے یہاں کبھی چاہ کا آپ نے دیکھا, اس کے پاس جو مٹی کا وہ گونجا ہوا تھیملا ہوتا ہے, وہ یوں ہی ڈھیر ہوتا ہے, پتا اس ڈھیر میں کیا کیا چھپا ہوتا ہے. خوبصورت بدنی آب خورے پلیٹ مٹکے سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. وہ گردش چاک جو ہے اس سے یہ نمود ہوتی چلی جاتی ہے. جگہ درمانی آدم نگر از من کے میں پھرتی, ہنوز اندر طبیعت میں فلج موضوع سے مدروز ہے. کہا یہ ابھی جس کو تم کہہ رہے ہیں یہ آدم ہے, آدم خاتی انسان بڑے تھنے ہاں بڑے گردے آگے ہو, یہ تو ابھی فکر خدا بندی میں گلی ہوئی مٹی کی طرح ہے. اس کے چاک پہ چڑھنے کے بعد اس نے کیا کچھ بنتا چلا جانا ہے, یا یوں سمجھو کہ شاعر کے ذہن میں ایک خیال ہے جو پہلو بدل رہا ہے. ہنوز اندر طبیعت بھی خلط کا لفظ بڑا عجیب ہے, خلش پیدا کر رہا ہے اس کی طبیعت میں. ابھی یہ مصرع موضوع نہیں ہوا, چنا موضوع شبد ای پیش پا افتادہ مضمون ہے. یہ جو اس وقت نہ پیش پا افتادہ سا مضمون ہے, یہ اگر اس نے کسی دن شعر کی اختیار شکل اختیار کر لی تو اس طرح سے یہ موضوع ہو جائے گا کہ یزدار دل از تاثیر ہوں پر خون سے روز ہے, اس شعر کی تاثیر سے خدا کا دل بھی خون ہو کر رہ جائے گا. واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون, ہم جانتے ہیں کہ ابھی مضمر تمہارے ہاں کیا ہے اور مصرع موضوع بننے کے بعد تم نے کیا قیامتیں ڈھالی ہیں. یہ ہے وہ خدا اسے عزیزان ایمان اگلے پہ ہم اٹھا رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ جنہیں تم خدا بنائے ہوئے ہو سا دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا ہے. سورہ النحل کی آیت 19 تک آ گئے ہم, 20 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.